چلو سیکھیں قربان و سنت کی باتیں جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں. آنکھ صلی بلا کہتے کہتے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ اور رب تعالیٰ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن پاک کی آیات بینات آئیے تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
والسماء والطارق.
آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی.
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.
اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکتا تارا.
ان كل نفس لما عليها حافظ.
کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو.
فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.
تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا. جست کرتے یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے.
انہ علی رجعہ لقادر.
بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے.
یوم تبل السرائر.
جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی.
فما له من قوة ولا ناصر.
تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.
آسمان کی قسم جس سے می اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے.
انہو لقول فصل وما هو بالہزل.
بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں.
انہم یکیدون کیدا واکید کیدا.
بے شک کافر اپنا سا داؤں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں.
فمہل الكافرین امہلہم رویدا.
تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو.
صدق اللہ العظیم.
سورہ طارق کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے ترجمے کے ساتھ. بڑی برکت والی یہ سورت مبارک ہے. سورہ طارق قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی تخلیق کا بیان فرمایا ہے اور فلکیات کا بیان بھی اس مبارک سورہ کے اندر موجود ہے. اس سورہ مبارکہ کی ایک اور برکت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور مل نہ رہی ہو تو جہاں سے چیز گم ہوئی ہے وہاں پر اگر سورہ طارق پڑی جائے تو چیز واپس مل جاتی ہے. جی ہاں, اور یہ مجرب ہے. یہ وزیر آباد کی بات ہے, وزیر آباد کے بلکہ مضافات کی بات ہے. وہاں پر ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, ایک شخص بڑا حیران و پریشان ہمارے پاس آیا. دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی یہ ہم سے پیسے مانگے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر مفلوک الحال پیسے مانگنے والا ہی نہیں ہوتا. بہرحال جب اس نے اپنے لب کھولے تو اس نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا کہ میرا موبائل گم گیا ہے، آپ دعا فرمائے کہ مل جائے. اسے اس کے لیے دعا بھی کی، اللہ مہربانی فرمائے آپ کو موبائل مل جائے، اور پھر اسے کہا کہ جہاں سے گم ہوا ہے وہاں سورہ طارق پڑھ، اللہ نے چاہ تو مل جائے گا، مالک مہربان ہے. تو وہ کچھ دیر بعد دوبارہ پھر آیا اور اس کے چہرے پر رونق تھی، اور پھر اس نے بتایا کہ میں نے سورہ طارق پڑھی ہے اور الحمدللہ مجھے میرا موبائل مل گیا ہے.
واہ.
حالانکہ موبائل ان چند چیزوں میں سے ہے کہ جو گم ہو جائیں تو پھر ملتی قسمت والوں
کم ہی ہے،
قسمت والوں کو ملتی ہیں یا کم ہی ملتی ہیں.
جی
اللہ ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے. تو یہ اس طرح سے کیا ہے کہ اس کی برکت کو جسے بولے آنکھوں سے دیکھا جس طرح، یہ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جان مال کی آل اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، آمین. سورہ طارق کی آیات تھیں تو میں نے سوچا اس حوالے سے کچھ یہ بھی عرض کر دوں. آج ہم پروگرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ابھی ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. دی خمسۃ اطفی بها، دی خمسۃ اطفی بها، دی خمسۃ اطفی بها، حر الوبا الحاتم، خدا نے مر تب تجھے نہ کسی کے قدم
تیرا مسند ناز عرش بری تیرا میں یہی عرض ہے عرض و سما وہ رسول لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسا تجھی سے دعا ہے تجھی پہ بھروسا تجھی سے دعا مجھے جل رہے پاک رسول دکھا مجھے جل رہے پاک رسول دکھا مجھے جل رہے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی اللہ کی قسم ہے کدا میں الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم یہی کہتی ہے بولے بولے شاہ ہوتا نہیں شاہِ خدا مجھے شوقِ قبر ہے رضا کی قسم ہے کردا میں الٰہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نورِ فضا
یا مرحبا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بطور خلیفہ، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اور یہ آپ کا خاصا غیر شاملہ ہے. میں چاہوں گا عدنان بھی آپ کچھ دیگر خصوصیات صدیق اکبر کا بھی ذکر فرمائیں، جس طرح یہ خصوصیت ہے آپ کی کہ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور پھر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کے دست حق پرست پر جو ہے وہ بیعت کی. تو اس پر یوں بھی کہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ رسول ہونے میں اور پہلے خلیفہ ہونے میں، خلیفہ بلا فصل ہونے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس میں اجماع ہے، سب کا متفقہ اور بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. تو یہ بھی آپ کی کیا ہے، ایک عظیم خصوصیت ہے. سبحان اللہ.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے کہ جس کے اندر ویسے تو وہ خاصا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، بعض وہ ہوتے ہیں جس کے اندر دیگر افراد بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دونوں طرح کے خصائص ہیں، دونوں طرح کی خصوصیات ہیں، شاملہ بھی غیر شاملہ بھی. اور غیر شاملہ کی بھی ایک طویل فہرست ہے، یعنی وہ خصوصیات جو صرف ایک ہی فرد میں پائی جاتی ہیں اور وہ فرد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، محققین کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں، بلکہ یہ وہ بات ہے، بچے بھی تقریباً مبالغتاً کہا جائے تو ہر ایک کو اس بات کا پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی شخصیت افضل ترین ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ آپ کی وہ خصوصیت ہے، وہ خصلت ہے جس کے اندر اور کوئی بندہ شریک نہیں ہے آپ کے ساتھ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایسے ہی جو نام ہے نا، یہ صدیق لقب جو آپ کا ہے، اس کے اندر بھی کوئی اور شریک نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لقب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا. یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی روایات ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کریم نے یہ جو لفظ صدیق ہے، جو نام ہے، لقب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسے آسمان سے نازل کیا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. تو آپ کے صدیق ہونے کی گواہی آپ کے جو لقب ہے اللہ کریم نے منتخب فرمایا ہے، یہ بھی آپ کی وہ خصوصیت ہے کہ کوئی اور بندہ اس کے اندر آپ کے ساتھ شریک نہیں. ایسے ہی وہ ایک یوں کہہ لے 3 دن اور 3 راتوں کی، یہ تو ایک غار ثور کی خصوصیت ہے. ویسے جو رفیع کے ہجرت ہونے کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ پاک سے مدینہ شریف جب ہجرت کی ہے، تو اس وقت اگر کوئی فرد ساتھ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ رفیق ہجرت ہونے والی آپ کی خصوصیت وہ ہے جس کے اندر اور کوئی بندہ شریک نہیں ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتخاب فرمایا. اور پھر خاص وہ وقت جس کے اندر یہ غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اللہ کریم کے انوار و تجلیات اور برکات اور یوں کہہ لیں کہ بے شمار برکتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر دم ویسے ہی برس رہی ہیں، اور اس وقت جب نازل ہو رہی ہیں تو ایک ہی بندہ اس سے کما حقہ فیض پا رہا ہے، اور ان انوار و تجلیات سے اگر کوئی خوب یوں کہہ لیں دامن بھر بھر کے حصہ پا رہا ہے، تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب غار ثور سے باہر آتے ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، تو وہاں کا جو منظر ہے نا، وہ بالکل جدا ہے. یعنی وہ طویل حدیث پاک ہے، اگر بندہ اس کو پڑھے تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوار و تجلیات مصطفیٰ سے کیسے حصہ پایا ہے. تو یہ بھی یعنی یہ وہ عبادت تھی، یہ وہ خدمت تھی جو اس وقت میں ایک ہی بندے کے حصے میں تھی اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہے. سعادتیں پائی ہیں, جمع کی ہیں اور خاص برکتیں پائی ہیں, لیکن اپنی شانی خدمت گزاری کو جو ہے نا وہ
ہاں جی
وہ قائم و دائم
قائم و دائم رکھا. بالکل
مدینہ منورہ میں بھی آئے ہیں,
ہاں جی
لوگ دیکھ رہے ہیں,
ہاں جی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں, ساتھ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ حضور پر جو ہے وہ چادر سے کیا کر رہے ہیں, صاحبان کر رہے ہیں,
ہاں جی
بتا رہے ہیں
آپ بتا رہے ہیں میں خادم ہی ہوں,
یہی ہے اور میں تو خادم ہوں ان کا,
خادم کا کام ایسے ہی ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنا قرب اور اتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشیں, عنایتیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی فضل کرم, ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کریم کی رضا تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتخاب فرمایا یہاں بھی, اور پھر یہ جو یار غار ہونے کا, اب تو یہ یوں کہہ لیں یار غار اور یار مزار یہ استعارہ بن چکا ہے, یہ کنایا بن چکا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً جس ہستی کا ذہن میں تصور آتا ہے, بات آتی ہے, ذہن اس طرف جاتا ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ بھی وہ آپ کی خصوصیت ہے جس کے اندر اور کوئی شریک نہیں ہے آپ کے ساتھ. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کر کے مسلمانوں کی جماعت کا امام مقرر کرنا, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. یعنی بعض اور مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ خود سے جو ہے نا وہ کوئی نبی پاک علیہ السلام بھی نہیں ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہے, تو کسی اور نے نماز پڑھا لی, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے خود سے مقرر کیا ہو مومنین کی جماعت کا امام, تو وہ شرف بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے.
یا مرحبا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر. اور مجھے آپ نے وہ یار غار کہا, مجھے وہ پنجابی کا شعر یاد آیا کہ حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیے, تے سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو کہ سب کچھ سونے توں نثار ہونا چاہیے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ
ان کی خواہش تھی نا یہ, بالکل یعنی ایسی بات نہیں ہے یہ, ول جلوس بین یدیک کی جو آپ کی خواہش
ان نظر الیک, پہلا
سبحان
نظر الیک میں آپ کو حضور دیکھتا رہوں, وَإِنْفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ اپنا مال آپ پر کیا کرتا رہوں خرچ کرتا رہوں, وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ اور بس میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں. اللہ اکبر,
اللہ کریم نے کیسی آپ کی خواہش کو پورا فرمایا. آپ دیکھیں آج بھی مزار میں قرب میں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور جب باہر آئیں گے مزار سے اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا, اگر میدان محشر میں یوں تشریف لائیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اللہ کریم نے بڑی عظمتیں اور رفعتوں سے نوازا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو.
سبحان اللہ, قربان جائیں عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر. جان بھائی ہمیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ منقبت کے اشعار بھی جو ہے سناتے رہیں گے. صداقت کی زبان صدیق کیسے عدنان بھی ذرا ہو جائے.
حقیقت کی زبان صدیق اکبر, حقیقت کی زبان صدیق اکبر, صداقت کا بیان صدیق اکبر, حقیقت کی زبان صدیق اکبر, حقیقت کی زبان صدیق اکبر, صداقت کا بیان صدیق اکبر, صداقت کا بیان صدیق اکبر, وہ حق کے ترجمان صدیق اکبر, وہ حق کے ترجمان صدیق اکبر, نبی کے رازدار صدیق اکبر, نبی کے رازدار صدیق اکبر.
سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے, سایہ اے مصطفیٰ مایہ اے اصطفیٰ, عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانیس نین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان فرمایا اعلی حضرت نے ان تینوں اشعار کے اندر۔ استاد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر بطور خلیفہ جو ہے وہ دیکھا جائے، تو آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی یہ خلافت ملنے کے بعد کیسا طرز زندگی آپ نے اختیار کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو عام طور پر جیسے زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں یا کچھ تاریخ کا مطالعہ کریں، لوگوں کو جب منصب ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، اتھارٹی ملتی ہے، ان کی انداز تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ان کے احوال جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، ان کے الفاظ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، پہلے کیا تھے اب جو ہے وہ کیا ہو گئے۔ جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، یعنی جانشین رسول بنے، اللہ اکبر، تو پھر آپ کا جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا، آپ کا زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، اور کیا تبدیلی آپ میں آئی اور کیا نہیں آئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت جو ہے وہ سادگی بھی ہے، اور اگرچہ آپ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اہل قریش جو ہے وہ عرب کے اندر ان کا بڑا درجہ ہوتا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ساتویں پشت میں ان کا جو ہے وہ شجرہ مل جاتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ،
سردار لوگ
جی، اور جو ہے وہ نہ صرف عرب کے اندر بلکہ آس پاس کی جو سلطنت تھی وہاں پر بھی اہل قریش کا جو دبدبا ہے یا روب ہے یا ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان سے وہ واقفیت رکھتے تھے، تو خاندانی طور پر بھی اتنا مضبوط ہونے کے باوجود، اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو اہل مکہ کے اندر تاجر تھے آپ، اور خوشحال تاجر تھے، اور یعنی آپ نے جو ہے وہ بڑی اپنی زندگی کے اندر وسعت دیکھی ہے ذاتی طور پر بھی، کہ آپ جو ہے ایک مالدار جو ہے وہ شخصیت تھے، اس کے باوجود آپ کے اندر سادگی تھی، اور ہم اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اتباعی سنت جسے ہم کہتے ہیں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا بعین ہی یہی انداز انہوں نے اختیار فرمایا، اور یوں اتباعی سنت کے اعتبار میں بھی جو ہے وہ آپ کے اندر سادگی تھی، اور پھر آپ کو ایک احساس بھی تھا کہ اس وقت جو مسلمان ہیں ان کی مالی پوزیشن کیا ہے، اس کے مطابق ہی آپ نے اپنی جو ہے وہ حیثیت کو رکھا، اور بلکہ جب خلافت پر آپ متمکن ہوئے اور جب دوسرا دن آیا یا پہلا دن آیا، تو آپ جب باہر نکلے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، اور کہا کہ اے ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں جو ہے وہ خلیفہ تو بن گیا ہوں، لیکن جو ہے وہ گھر والوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی میں نے پورے کرنے ہیں، گھر بھی چلانا ہے، تو میں کپڑا جو ہے بیچنے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ المسلمین، آپ جو ہے وہ مہربانی فرمائیں، سارے معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، تو ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اچھا، کتنا وظیفہ مقرر کرنا چاہیے یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جتنا میرا گھر کے اخراجات عام طور پر پورے ہوتے ہیں بس اتنا ہی مقرر کر دیں، کوئی زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سلمان بھائی جب آدمی کو کوئی عہدہ ملتا ہے نا تو بندہ بات کرتا ہے کہ جب میں اس جو ہے وہ عہدے پر کام کروں گا تو میرے کچھ اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، اور واقعی یہ مجھے بھی تجربہ ہے کہ جب بندہ کسی جو ہے وہ شعبے کا ذمہ دار بنتا ہے یا کوئی اسے جو ہے ذمہ داری ملتی ہے تو کچھ اخراجات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اچھا وظیفہ مقرر کرنا ہے تو اتنا وظیفہ مقرر کریں جتنا مدینہ المنورہ میں ایک مزدور کا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے خود ریکویسٹ کی کہ میرا اتنا وظیفہ ہونا چاہیے، اور ہم ہوں تو ہم کہیں کہ نہیں اتنے ہزار اتنے جو ہے وہ اتنا اضافہ کر دیا جائے۔ تو بہرحال جو ہے پھر صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ کتنا ہونا چاہیے، پھر آدھی بکری کے جو ہے وہ کے برابر جو ہے وہ آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا، تو اسی وظیفے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور گھر کے اندر حالات کیا ہوتے تھے کہ آپ کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں حلوہ جو ہے وہ کھانا ہے، یا آپ نے خواہش کی، آپ کے گھر والوں کی خواہش تھی، تو اتنی رقم نہیں تھی کہ حلوہ خریدا جائے، تو گھر والوں نے کیا کہ روزانہ جو ہے تھوڑا تھوڑا آٹا جو ہے وہ بچایا، اور کچھ عرصے کے بعد ایک آدھ ہفتے کے بعد جو ہے وہ حلوہ تیار کیا۔ تو آپ نے حلوہ سامنے آیا تو پوچھا کہ یہ کیسے تیار ہوا ہے. ہمارے اتنی وسعت تو نہیں تھی کہ حلوہ تیار ہو جاتا, تو گھر والوں نے کہا کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا بچایا ہے, اس سے یہ حلوہ بنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا آٹا جو ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ اب کم کروا دیا جائے کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ. تو اللہ اکبر, یہ انداز تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کیسے ممکن ہو سکا کہ آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ سادگی کا درس دیا تھا, اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو ہے وہ یوں آپ کا جو ہے وہ انداز ہے. تو اے کاش ہمارے اندر بھی سادگی آ جائے. اور آج جب ہم اپنی سادگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سادگی لفظ تو ہمیں آتا ہے لیکن عملی طور پر ہم سادگی کی طرف نہیں آتے, بالخصوص جب کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے, شادی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس وقت تو جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ خزانے کے منہ کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر سادگی اگر ہوگی تو اس میں تقریب کے دوران بھی ایسی کوئی چیز نظر آتی نہیں ہے.
اس میں یوں لے لیں سر, خزانے پہلے جمع کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے منہ کھول لیے جاتے ہیں, یعنی پہلے مانگ مانگ کے پیسے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. عدنان بھائی سے کہہ رہی, آپ عدنان چچا سے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ دے دے, تو انہوں نے کہا بھی 10 لاکھ روپیہ تو نہیں چلے, آپ ایسا کریں کوئی کتنے کتنے عدنان بھائی کتنے لے لیں.
ویسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے جس نے 2-4-5 لاکھ مانگنے ہو تو کہتے 10 لاکھ مانگو, 5 تو دے ہی دے گا,
دے ہی دے گا. اللہ اکبر. چلیں جی, یوں کر کے مانگ مانگ کے پیسے بھر. جو یہ تو میں نے لائٹر نوٹ پہ بات کی, آپ دیکھیے کہ مانگ مانگ کر پیسے جمع کیے ایک بڑی تعداد ہے. مانگ مانگیا کیے پیسے جمع کیے, بالخصوص جو یہ بھکاری طبقہ ہوتا ہے نا, ان کی شادیاں بھی آپ دیکھیں اگر, تو مقصد کسی کو جو ہے وہ ذلیل کرنا یا کسی کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے, بات سمجھانا مقصد ہے کہ آپ دیکھیے اتنی مشکل سے پیسوں کا ارینج کرنے کے بعد ان کو کیسے بے دردی سے اور فضول کاموں کے اندر اور گناہوں کے اندر بھی بعض اوقات استعمال کر رہے ہوتے ہیں.
یہ زیادہ تشویش والی بات ہے کہ سادگی تو چلیں ایک ایسی خصوصیت ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے, لیکن تشویش والی بات یہ ہے کہ بندہ ایسے مواقع پر جو ہے شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو ہی پامال کر دیتا ہے. اصراف کے جیسے فضول خرچی جسے کہا جاتا ہے, جہاں خرچ کرنا نہیں بنتا وہاں پر بھی جو ہے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے, یعنی آدمی خوشی کے موقع پر شریعت کے مطابق عمل کرے. اور دو خاندانی مین ہوتے ہیں, ایک لڑکے والا ایک لڑکی والا, تو دونوں آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہمیں کس طرح کرنا ہے. اگر دونوں کا ذہن بن جاتا ہے اور بنانا بھی چاہیے شریعت کے مطابق, تو بہت ساری فضول خرچی سے بندہ بچ جاتا ہے. اور جو رقم آپ اس تقریب کے اندر خرچ کر رہے ہیں وہ آپ دلہا بھائی کو دلہن بہن کو دے دیں, تاکہ جو ہے وہ اپنا جو گھر ہے انہوں نے گھر بسانا ہے تو اس میں ان کو سہولت ہو, ان کو جو ضروریات ہیں وہ جو ہے پوری ہوں.
وہ نظر نہیں آئے گا نا صاحب. آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کتنی سادگی سے بات کی کہ بھائی دونوں آپس میں جو ہے نا وہ بات کر لیں. دونوں ہی سادگی پہ ہی تو دونوں جمع نہیں ہو رہے ہوتے, یہ تو مسئلہ ہے. ایک اگر چاہ بھی رہا ہے, دوسرے کہنے بھی ہمارے تو پہلے بیٹے کی شادی ہے, آپ کے تو مطلب آخری کی شادی بچی کی شادی ہے, ہمارے تو پہلے بیٹے کی شادی ہے.
اصل میں کوشش بھی نہیں کی جاتی سلمان بھائی, اگر جو ہے وہ بات کی جائے, کوشش کی جائے تو بندے کو کامیابی بھی ہوتی ہے نا. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کسی سے پیسے لینے ہیں, 5 لاکھ لینے ہی ہیں, تو کہا جاتا ہے 10 لاکھ دیجیے. تو بھائی آپ ان سے بات تو کریں, اگر جو ہے وہ ان کا ذہن ہو کہ ہم نے 50 لاکھ خرچ کرنا ہے تو وہ اس کے نیچے تو آئیں گے نا. تو یوں بات چیت کر کے جو ابھی جو گھر ہم بسانے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے اگر ہم, میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ یہ رقم اپنے پاس ہی رکھ لی جائے, یہ ان کو دے دی جائے. اور یہ دیکھنے والی چیز ہے معاشرے کے اندر, یہ ایسے واقعات
نظر نہیں آئے گا نا, کس کو پتا چلے گا کہ بھائی اتنے پیسے لگا دیے
نظر.
آپ دیکھیں سر, ہال پہ رقم خرچ ہو رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, ارے کیا بینکویٹ لیا ہے یار, اوئے ہوئے لوگ انگوشت بدنداں ہیں دیکھ کے. ٹھیک ہے نا, یہ لفظ عدنان بھائی نے اس پر, شیخ صاحب نے بھی رسپونڈ کیا اس پہ, یعنی لوگ حیران ہیں, آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی, ہال دیکھ کر کیسا جب ہال ہے. تو یہ پھر یہ سب کچھ اس طریقے سے نہیں ہوگا نا, یعنی اس میں ریلائبل چیز کر لیں, یعنی لیوش پہ جانے کی بجائے جو ایک ریلائبل طریقے پہ کام ہو سکتا ہے اس پر آ جائے, سادگی پر جو ہے وہ آ جائے, اور باقی پیسے جو بچا کر کے وہ جو ہے وہ انہیں کو دے دے, دلہا دلہن کو ہی دے دیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ نظر نہیں آئیں گے نا جی, وہ تو گھر 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 بات ہو جائے گی. آپ میں نے دے دیے, انہوں نے لے لیے, بات ختم ہوگی, پتا کیا چلا شورا کیا ہوا کچھ بھی.
دیکھیں سب سے پہلے تو اپنا ذہن بنانا ہوتا ہے, ہم تو ایک نیکی کی دعوت ہی دے رہے ہیں اور ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے. اور جب بندہ کوشش کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے اور ذہن بھی بن جاتا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے, پھر اللہ پاک اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اور جب ہم کوشش کر لیں گے, ذہن بنا لیں گے, تو پھر رب کی رحمت سے اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ ہمارا اپنا ذہن بن جائے, معلومات بھی ہو جائیں. ہم ذرا یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شادیاں فرمائی ہیں, صحابہ اکرام اور ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں. تو جو انداز ان کا تھا اس کے قریب جانے کی ہم کوشش کریں. سادگی اگر آ جائے گی, کفایت شعاری آ جائے گی, تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی.
ایک اور بھی اس پہ بات ہے بھائی, ہم تو صدیق اکبر نہیں ہو سکتے نا. ان کی زندگی میں یوں تھا, یوں مطلب جس طرح آپ نے بتایا سادگی کا, ان کا واقعہ کنات کا آپ نے بتایا, تو یہ تو ہم تو صدیق اکبر نہیں ہو سکتے. اور صدیق اکبر تھے, ہم تو صدیق اکبر تھوڑی.
یہ واقعات جو ہیں وہ ہمیں درس تو دیتے ہیں نا, ہمیں جھنجھوڑتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی اس جو ہے وہ کہا جاتا ہے 15ویں صدی ہے, 14ویں صدی ہے, اب وہ زمانہ نہیں ہے, وہ شخصیات نہیں ہے. الحمدللہ اس وقت بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, محفل نعت ہوتی ہے, پھر جو ہے سادگی سے جو ہے وہ شادی منعقد ہوتی ہے. امیر علیہ سنت نے جو ہے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں, 3 شادیاں تو امیر علیہ سنت نے بھی کی ہیں, بیٹی کی بھی کی ہے اور 2 بیٹوں کی بھی کی ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے وہ جس کی بیٹی ہے اس کے لیے امیر علیہ سنت جو ہے وہ مشعل راہ ہے, اور جس کے بیٹے ہیں ان کے لیے بھی امیر علیہ سنت جو ہے وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے جو ہے وہ ان کے انداز کو دیکھ کر ہم اپنا انداز اپنا سکتے ہیں.
یا مرحبا.
تو اس وقت بھی ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں سے فیضان لیتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کفایت شعاری اور سادگی کو لے کر آئے.
یا مرحبا. میں یہاں ایک بات عرض کروں سر آپ کی اجازت سے کہ جی ہم تو صدیق اکبر نہیں ہو سکتے, تو کون کہہ رہا ہے آپ صدیق اکبر بن جائیں؟ اس نے کہا پوائنٹ کو آپ چھوڑ کر اس بات کی طرف آ رہے ہیں جس کا کیا ہے مطالبہ ہی نہیں ہے. وہ ایک پنجابی میں ایک بات جو ہے وہ کہتے رہے چلے, میں وہ نہیں کہتا جو ہے, میں بات پہ ہی جو ہے آ جاتا ہوں. ورنہ ایک بات ہے بھارت, تو بات یہ ہے کہ جس بات کا پورے فسانے میں ذکر ہی نہیں ہے بندہ اس کو ایزیوم کر کے جو ہے بیٹھا رہے, اور اصل جو حقیقت ہے اس سے جو ہے وہ کیا ہو جائے, وہ نا آشنا ہو جائے, تو یہ دانش مندی عقل مندی نہیں. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم اس کے اگینسٹ ایک نیریٹو بنا کر یا ایک ویو بنا کر یا ایک یوں بولیے کہ ایک بہانہ بنا کر کے ہم ایک اپنا ایسا ایک یو ٹرن اس کا بنا لیں یا کوئی ایسا جو ہے وہ کٹ بنا لیں کہ جہاں سے جو ہے نکل کے باہر چلے جائیں. یہ اس لیے نہیں ہو رہی, یہ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر کیا کریں, ایڈ کریں. یہ جو فضائل بتائے جا رہے ہیں, یہ جو انداز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا جا رہا ہے, اس پر گفتگو ہو رہی ہے, تو یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ یہ ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے. سو وی ہیو ٹو ایکٹ اپون, ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں, جو اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں, زندگی گزارنے کے اچھے انداز اپنائے جا رہے ہیں, ان پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں. آپ دیکھیں سر, میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کا آپ دیکھیں کیسا زبردست انداز تھا سر, یہ بھی مشعل راہ ہونا چاہیے, اس پر بھی یہ بات ہونی چاہیے. صدیق اکبر کی عظمت کو جو ہے وہ سلام ہے, اور آپ کے گھر والوں کی عظمت کو بھی کیا ہے سلام ہے کہ انہوں نے بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی بات میں اپنی بات کیا ہے رکھی ہے. یعنی سادگی کا جب آپ نے ذہن دیا ہے تو گھر والوں نے اس کو اپوز نہیں کیا, اس کو انڈوز جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی یہ چیزیں آئیں نا, کہ بعض اوقات صرف گھر کا ایک فرد چارہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ایک اچھا کام کر لیتے ہیں یا یہ اس میں سادگی ہے اس کو کر لیں, تو کوئی ایک ہوتا ہے بیچ میں کہ وہ اس کو اپوز کرتا ہے, بھئی نہیں یوں نہیں ہونا چاہیے. اور عموماً اپوز وہ کرتے ہیں جنہوں نے نہ کوئی ہنگ لگانی ہے, نہ کوئی پھٹکڑی جن کی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ویلے فارغ لوگ ہیں, نہ روپیہ کمانا ہے نہ دو خرچ, بس نہ کمانا تو نہیں ہے خرچ, بارہ ضرور کر دینے کیا فرمائیں گے.
دیکھیں گھر والوں کا بھی ذہن بنانا چاہیے, اور سمجھانے سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے.
الحمدللہ.
اور ان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ کا شرف انہوں نے پایا ہوا تھا, تو یوں گھر سے بھی سپورٹ ملتی ہے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے سلمان بھائی, اگر گھر سے سپورٹ ملے نا تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو گھر والوں کا بالکل ذہن بنانا چاہیے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات بھی ہوتے ہیں, اور لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، تو اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو اسلامی بہنوں کا ہوتا ہے اور بڑی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے، جس گھر میں یہ اجتماع ہوتا ہے تو اس میں ایک شرط سلمان بھائی یہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے، یعنی پردے کا شریعت کا جو ہمیں مدنی پھول یعنی شریعت نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق یہ ہفتہ وار اجتماع کے مدنی پھول بھی بنے ہوئے ہیں،
یا مرحبا،
تو اس لیے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں بھیجیں، تو جب بیانات بندہ سنتا ہے، گفتگو سنتا ہے اور پھر مطالعہ کرتا ہے تو خود بھی اس کا ذہن بنتا ہے اور پھر گھر والوں کا بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ذہن بن جاتا ہے، اور جب گھر والوں کا بچوں کا ذہن بن جائے گا تو پھر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پھر بھی ہماری کوشش ضرور ہونی چاہیے، اولاً تو یہ ہے نا سلمان بھائی ہمارا ذہن بن جائے، جب اپنا ذہن جو ہے وہ نہیں بن رہا تو ہم دوسروں کا ذہن کیا بنائیں گے، تو اولاً اپنا ذہن بنائیں اور پھر گھر والوں کا ذہن بنائیں تو انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کا قدم چومے گی۔
ایسی بات ہے، اس پہ سر اور بھی میرے ذہن میں سوال آ رہے ہیں کہ آپ تو بس چاہتے ہیں پیسے دو بچ ہی جائیں، بھائی اتنے پیسے بچا کے کہاں لے جانے ہیں، چار خرچ بھی کریں، بچوں کی خوشیاں ہیں ان پر کوئی چار پیسے خرچ بھی کر دیں، لگا بھی دیں، کیا ہو جائے گا؟
دیکھیں میں تو خرچ کرنے کی ہی جو ہے وہ ایک صورت بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے یوں شادی کے موقع پر ایک دو دن کے اندر سارا کچھ لاکھوں روپے جو ہے وہ خرچ کر دینے ہیں، اس میں سے کچھ بچا کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نئے جوڑا جو بن رہا ہے، شادی جن کی ہو رہی ہے، ان کے سپرد کر دیں، ان کو مالک بنا دیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور بعض اوقات اس طرح کے تقریبات کے لیے قرض بھی لیا جاتا ہے، اور جب قرض لے لیتے ہیں تو پھر تو جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے جا کر قرض لیں گے، اور جب دینے کی باری آئے گی تو پھر کہیں گے کہ ہم کون سا جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں،
پھر کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مانگ رہے، اچھا اب آپ نے ہم سے مانگنے بھی تھے، یہ یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ خیر فرمائے۔ سر دیکھا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا ہال بک کروا لیں گے، دولہے کو جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے۔
جی یہ تو ہے،
یعنی 10 لاکھ روپے کا ہال بک کروا لیں گے لیکن دولہے کو 5 لاکھ روپیہ کوئی نہیں دے گا،
یہ تو
پیسے دینے میں تو جان نکلتی ہے۔
آپ دولہے کو 5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، وہ دولہا جس نے 10 لاکھ کا ہال بک کروایا اگر اس سے کہا جائے حق مہر کب دو گے تو وہ کہتا ہے ساری زندگی دیتے رہیں گے،
اللہ،
یعنی اس پر بھی لوگ جو ہے نا جو بنیادی چیزوں میں سے ہے اس پر بھی لوگ جان چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
بارات کے اوپر تو یہ بڑی اچھی بات، بڑا اچھا پوائنٹ لیا آپ نے، بارات میں جیسے حال وہ لڑکی والے جو ہے بک کرواتے ہیں عموماً، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اور جو دوسری آپ نے اس میں بھی کیا ہونا چاہیے سر، رکو چورن فرمایا کہ آپ جو ہے وہ شو آف کی بجائے تھوڑا اس پر آئیں، سادگی آجدی کو جو ہے وہ اپنائیں۔ برادری سسٹم بعض جگہوں پر بڑا بڑا کارگر جو ہے وہ لگتا ہے، تو بعض برادریوں میں کیا ہے ان میں طے شدہ بات ہے، بارات ایک جگہ پر مجھے معلوم ہوا کہ اگر بارات اتنے بجے نہیں آئے گی تو اب ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ایک جو ہے نا صورتحال کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو بارات اس برادری میں کیا ہے کہ وہ بارات اتنے بجے سے پہلے کیا ہے، آنی ہی آنی ہے جو مرضی ہو جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بارات کیا ہے لیٹ ہو گئی ہے، 9 بجے کا ٹائم بولا، بارات کب آ رہی ہے بھائی، 12:45 بجے آ رہی ہے، تو یہ حساب نہیں ہے۔ تو بعض جگہوں پر یہ سسٹم کیا ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، جہاں جہاں پازیٹیو ہے وہاں پر کیا ہے پازیٹیو ہے، تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی کی عطا فرمائے، لیکن عمل کریں گے تو یہ ہمارا ہی میں جتنی باتیں ابھی ہم عرض کی ہیں یہاں پر، جتنی باتیں ہیں ان سب کو ان سب پر عمل کرنے میں جو بھی عمل کرے گا اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، نہ تو قبلہ رکن شورا کا کوئی فائدہ ہے نہ میرا کوئی فائدہ۔ میں کوشچن کر رہا ہوں، لوگ یوں کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر آئے۔ اور دنان بھائی نے جو بات کی ہے یہ بھی بڑی قابل غور، بڑی زبردست بات ہے کہ حق مہر دینا ہے، کب دینا ہے؟ ہاں جی بس دے دیں گے، جی ٹھیک ہے جی لکھ دیں، جی کیا لکھ دیں بھائی؟ اندر طلب ادا کریں گے، وہی جگہ پر انہوں نے کہا اندر طلب ادا کریں گے۔ آپ دیکھیں اس موقع پر بھی لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں،
ہاں جی
اس نے کہا اندر طلب تو آبشری کوئی نہیں بھائی، یا معجل ہے یا موجل ہے، ٹھیک ہے، موجل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کو موجل ہی پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ورنہ فرق صرف حمزہ اور عین کا ہے، اجل کر دیں حمزہ سے تو مطلب ہوگا بعد میں، اور عجل کر دیں عین سے تو مطلب کیا ہوگا، جلدی، معجل مطلب جلدی یا ابھی۔ تو اس میں ادھر ایک نہیں انہوں نے بحث چھیڑ دوں گا، ایک کھانے کوئی نہیں بچی، آپشن کوئی نہیں بچی۔
اچھا اندر طلب میں بھی آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جب مانگے گی تب دے دیں گے، اور اگر اس نے مانگ لیا تو اب لڑائی، کہ ہم سے مانگا حق مہر مانگا.
استغفراللہ.
یعنی ہر طرف سے جو ہے نا وہ دین سے دوری اور شریعت سے معاذ اللہ جو ہے نا وہ دور جانے والا معاملہ اس کو اختیار کیا گیا ہے. حالانکہ یہ تو بنیادی چیزوں میں سے ہے. سلمان بھی یہ جتنی باتیں نا جی, یہاں ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے, ہم اپنی ترجیحات کو دیکھیں کیا ہے. لوگوں میں واہ واہ کرنا مقصود ہے یا کوئی اللہ رسول کی رضا بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ میں یہ کام کروں گا, اس کے اندر میرا رب راضی ہے, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے, یہ بھی کوئی آپشن ہے یا بس برادری لوگ رشتہ دار عزیز یہ سب راضی ہو جائیں اور باقی اللہ رسول کی رضا جو ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ایسے ہی دیکھیں, جب شریعت پر عمل کریں گے, جو سادگی کی باتیں کی جا رہی ہیں, جو دانش مندی کی باتیں کی جا رہی ہیں, حقیقت میں دانش مندی کی بات ہے کہ آپ فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر وہ جو نیا گھر آباد ہونے جا رہا ہے ان کی فکر کریں. اگر آپ 8-10 ہزار روپے 5-4 ہزار روپے ان کو دے دیں گے وہ کتنی سہولت ہو جائے گی ان کے لیے اور آگے جو ہے وہ زندگی کے اندر ان کو کام آئیں گے. ظاہر سی بات ہے,
100 بندے 8-8 ہزار روپیہ دیں تو بات جو ہے وہ کہاں جائے گی. بات درست فرمائی آپ نے, دو جگہوں پر پیسے کم کروائے جاتے ہیں شادی کے موقع پر.
ہاں جی,
ایک حق مہر دیتے ہوئے کیا بولیں گے پیسے کم کر دیں بھی, جب آپ دے سکتے ہیں آپ دے دیں. اچھا, حق مہر عموماً اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو شادی کا کوئی ایک مطلب, جیسے چار ڈشیں بنائی ہیں آپ نے, چار میں سے ایک ڈش کم کر دیں, حق مہر کے پیسے پورے کر دیں, فوراً دے دیں, یہ نہیں دیں گے. جبکہ یہ دینے چاہیے اور یہ دینا لازمی ہے. حق مہر دیے بغیر دنیا سے چلے جانا یہ تو باقی رہتا ہے, مرے گا بندہ, مر بھی جائے گا تو اس کی وراثت میں پہلے یہ نکالا جائے گا, پہلے اس کو یہ پیسے جو ہے وہ دیں.
اور جو قرض کی مثل ہے,
جی قرض کی مثل, اور پھر جو اس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید فرمائی ہے وہ کیا ہے, وہ ساتھ میں الگ ہے کہ جس کا یہ ہو کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے اللہ یعوذ باللہ. تو حق مہر دیں, جو متعین ہے مقرر ہے وہ دیں, اور مقرر کرنے میں بھی وہ مقرر کریں کہ جو لڑکے کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے دینا ہے, اور لڑکی کو پتا ہو کہ مجھے کیا ہے مجھے ملے گا. ادھر کیا رکھ دیں گے, اس میں نے خلیفہ میرے سنر کے پروگرام میں کہا 25 لاکھ روپے. اور میں حافظ صاحب بتاؤں میں کیوں اس پہ اتنا وہ ہو رہا ہوں, بھئی اگر کوئی بندہ مثال کے 25 ہزار روپے کا مالک ہے تو اس کو 25 لاکھ روپے دینا کیا ہے, نتھنگ, نو ایشو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بھائی ٹھیک ہے رکھ دو بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ بندے کی درخواست 25 ہزار روپیہ بھی نہ ہو, حق مہر کیا لکھا ہوا ہے 25 لاکھ روپے, یہ حساب لگائیں آپ. دینے والے کو پتا کہ میں نے دینے نہیں ہے, لینے والے کو پتا کہ مجھے ملنا نہیں ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے دارالسنۃ والاستثناء سے پوچھ لیں. اس انداز کے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. کرنے والے کام کریں, حق مہر دیں, فوراً دے دیں تو یہ بہت اچھا ہے, اور اس میں عزت بھی ہے, بہت اچھا بھی ہے, اور اس میں کیا ہے بندے کی عزت بھی ہے. اور ایک یہاں کم کرواتے ہیں حق مہر میں پیسے کم کرو, کبھی شرعی حق مہر لکھ دیں. ایک بندے نے کہا 5 ہزار روپے, 5 ہزار روپے تو ابھی فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو آپ قیمت کے حساب سے دیکھیں 5 ہزار روپے بنے گا بھی نہیں بنے گا. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے. تو ایک یہاں کم کر, پھر دوسرا جو نکاح خاں کو پیسے دینے میں بھی اس کو بنے پیسے کم کر دیں. تو بہرحال پیسے کم کروائیں اور کم کریں, خرچے کم کریں, بالکل کریں, کوئی اس سے منع نہیں کرتا, لیکن جو فضولیات ہیں ذرا ان پر بھی کٹ لگائیں, ادھر بھی غور فرمائیں. اللہ ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ ہمیں یہ سادگی اور یہ اچھے انداز میں زندگی گزارنا جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور ہمارے حال پہ اللہ رحمت فرمائے. واپس آتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت پر. آپ بطور خلیفہ آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری اس کا ایک پہلو ابھی الحمدللہ بڑا تفصیل سے بیان ہوا سادگی کا, اور پھر ہمارے معاشرتی اعتبار سے اس پر الحمدللہ گفتگو ہوئی. آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بھائی فتنوں کا بھی کیا کیا ہے, سد باب کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور نبی پاک کی فرما برداری میں آپ نے کسی اعتبار سے کوئی جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھائی. میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں.
سبحان اللہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر خلافت کے حوالے سے جو بات بہت نمایاں ترین ہے وہ یہ بھی ہے کہ کہا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی فیصلہ کرنے میں لوگوں کی رائے اور حالات کے پیش نظر فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے تھے, کبھی ماحول یوں بنا ہوا ہے لہذا لوگوں کو آسانی دیتے ہوئے کوئی کام کر لیا جائے, بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیا کرتے تھے. جو یہاں سے حکم ہے उसी पर अमल होगा और फिर उसकी बरकतें हाथों हाथ देखी जाया करती थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर नहीं होते तो इबादत गुजार लोग बाकी नहीं होते, अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं बचते। और आपने ये जुमला कई मरतबा इरशाद फरमाया तो सुनने वालों में से किसी ने कहा कि बस करे या आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस बात को मजीद वाजे करते हुए और इसकी गोया वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि वो वक्त याद है कि जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर के हवाले से फैसला फरमाया था। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में उस लश्कर को रवाना किया था और अभी वो मदीने के अतराफ में ही था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया और अब ये एक ऐसी सिचुएशन सामने आई थी मुसलमानों के लिए जो इससे पहले कभी नहीं थी। लोग दसबस्ता हाजिर हुए कि आप अमीरुल मोमिनीन के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं, अब आप ये फैसला भी कीजिए कि उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर को वापस बुला लीजिए। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े वाशिगाफ अंदाज में ये बात इरशाद फरमाई थी कि अगरचे मुझे जानवर पकड़कर घसीटे जमीन पर, ऐसा वक्त आ जाए इसके बावजूद भी जो लश्कर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रवाना फरमा दिया है मैं उसको वापस नहीं बुलाऊंगा।
या मरहबा,
जो हुजूर का फैसला है मैं उसी के साथ खड़ा हूँ। और फिर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का यह फैसला कि उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर को वापस ना बुलाया जाए, इसी फैसले पर कायम रहने के कितने फवाइद मुसलमानों को और इस्लाम को नसीब हुए इस पर बाकायदा पूरी पूरी किताबें लिखी गई।
या मरहबा,
हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर जब रवाना हुआ तो मदीने से मुसलमानों के मरकज से एक काफिला रवाना हो रहा है और बड़ी करो फर के साथ रवाना हो रहा है, तो जो जहां जहां से वो काफिला गुजरता था हर एक पर यह धाक बैठती थी कि इनके पास इनके असल मरकज में बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, इसीलिए इतना बड़ा लश्कर इन्होंने रवाना भी किया है। यानी मुसलमान जो है वो कमजोर नहीं पड़े हैं, मुसलमान एक ताकतवर जमात का नाम है, इसलिए जो लोग इस्लाम से फिरने का भी सोच रहे थे या वो गैर मुस्लिम जो इस्लाम पर मुसलमानों पर हमला करके गालिब आने का सोच रहे थे, दोनों ने अपने इरादों को तर्क किया और बिलाखिर जब हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये लश्कर फुतुहात समेट कर वापस आया तो उससे फिर मुसलमानों के हालात में मजीद बेहतरी आई और जो लोग ये देखकर कहा करते थे कि नहीं इस लश्कर को भेजा ना जाए, फिर वही लोग सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले पर अश करने वाले हो।
या मरहबा, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर बर्दारी करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर आपकी कॉल्स को और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी,
मेरे रुकन शुरा अबू माजिद हाजी शाहिद अत्तारी तशरीफ फरमा है। मेरा शोबा तहफ़्फ़ुज़ उराक़े मुक़द्दसा है। आपकी खिदमत में अर्ज है कि गार में अकाली सलातो सलाम और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने दिन रहे?
जी, आपने तीन दिन गुजारे हैं और एक रवायत मैंने पढ़ी कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तीन दिन रहे हैं, तीन दिन और तीन रातें, कोई और नबी अलैहिस्सलाम के कोई सहाबी हवारी उनको ये सआदत हासिल नहीं हुई। यानी दुनिया के अंदर ये वाहिद हस्ती हैं जो एक नबी अलैहिस्सलाम के साथ यूं एक गार के अंदर तीन दिन और तीन रातें रही हैं।
वाह वाह,
तो ये भी जो है वो आपकी अवलियत कहें, खसूसियत कहें, ये आपको हासिल है।
या मरहबा, मैसेज भी लेते हैं, कॉल्स भी लेते हैं। मजीद तहफ्फुज़ इराक़े मुक़द्दसा माशाल्लाह उसके रुकन शुरा हाजी शाहिद मदनी साहब, शुभ आपके पास है सर। सुभान अल्लाह, और इसके निगरानी मजलिस है जनाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अफजल साहब मदनी जीदा मजदू, मुल्तान से ताल्लुक है आपका, मुल्तान के मुदाफात में शौकत कलोनी इलाका है, वहाँ से ताल्लुक है हमारे अफजल भाई। माशाल्लाह करीम, क्या बात है जी। शोभा अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस औराक को महफूज करने के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त जो है वो एफर्ट कर रहा है, कई हजार जो है वो बार दाने यानी कई हजार जो है वो तोड़े जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज किए जा चुके हैं और आके मुकद्दसा के। बल्कि मैं अगर इस पर एक बात बताऊं आपको, नान भाई अफजल भाई के साथ मैंने एक सफर किया, मेरे पास मजलिस से राबता बिल उलमा और मशायक थी, ये उस जमाने की बात है जब पाकिस्तान में मेरे पास ये जिम्मेदारी थी, तो अफजल भाई के पास ये और आके मुकद्दसा की ये निगरानी मजलिस थे, मैं मजलिस से राबता बिल उलमा और मशायक का निगरानी मजलिस था। तो बाज़ औक़ात हमारा जदवल क्या होता था, इकट्ठे बन जाता था, यानी एक इलाके में जा रहे हैं اکٹھے ہی جا رہے ہیں. اچھا افضل بھائی بھی ماشاء اللہ ان کا بھی جو ایک جذبہ میں نے دیکھا کہ جامعات سنی جامعات کے اندر بھی ہم اوراق مقدسہ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے باکسز کیا کریں وہاں لگائیں. اس اعتبار سے بھی ان کی بڑی میں نے ایک ایفرٹ جو ہے وہ دیکھی. لیکن مقدس اوراق کا جو ایک حال ہے عدنان بھائی اس پر بڑے غور کی حاجت ہے. دیواروں کے اندر مختلف پولز جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ پھنسائے ہوئے ہیں اور عجیب نظام ہے اور عجیب حال ہے. تو اوراق مقدسہ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ ان کو محفوظ کرنا چاہیے, ان کی بے ادبی نہ ہونے پائے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور باکسز لگانے کے حوالے سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر تو یہ پورا ایک سسٹم ہے, پورا نظام ہے اللہ کی رحمت سے. کسی ایسی جگہ پر عدنان بھائی جہاں سے نیچے سے گندا پانی بہ رہا ہو وہاں پر باکس لگانے کی ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے, ایسے ہی استاد؟
جی ایسے ہی ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کو سن کر خوشی ہونی چاہیے کہ رب کی رحمت سے 2.5 لاکھ کے لگ بھگ یہ باکسز لگائے جا چکے ہیں اور بڑے ڈرم بھی لگائے جا چکے ہیں, اور رب کی رحمت سے 14 لاکھ بار دانے جو ہیں وہ اب تک محفوظ کیے جا چکے ہیں. اور یہ تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں اس شعبے کو, اور اس شعبے نے جو ہے بڑی سرعت کے ساتھ ترقی کی ہے اور ہزاروں اسلامی بھائی اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں
الحمدللہ.
اور یہ رب تعالیٰ کی رحمت سے امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ یہ کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا
انشاءاللہ عز و جل. یا مرحبا, آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی
بڑے عدنان شہ بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے یہ منقبت ضرور سنا دیجئے. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا.
بڑی مہربانی جی. سلمان بھائی پنجابی کلام سنائیں. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بعد بہادری نصیب فرمایا, آمین. مرحبا ماشاءاللہ. غلام نبی بھائی ہیں خان پور سے, یا مرحبا. خان پور کٹورا, خان پور بھی کافی سارے ہیں عدنان بھائی.
اچھا
ہاں جی, ایک خان پور یہ یہاں پر ہے, یہ رحیم یار خان کے جو قریب قریب ہے, فیروزہ خان پور یہ وہ اس طرح جو ہے نا صدقہ آباد ہے.
ہاں جی
رحیم یار خان ہے, خان پور ہے, یہ والا خان پور ہے, اس کو خان پور کٹورا بھی کہتے ہیں. ٹھیک, ایک اور خان پور بھی ہے, یہ آپ جائیں ادھر باغ کی طرف ہے نا, اس طرف بھی کوئی ہے خان پور, ایک خان پور, ادھر ڈیم بھی ہے خان پور ڈیم, اور وہاں یہ کینوں کے باغ بھی بہت ہے, بالخصوص ریڈ بلڈ جو ہے نا یہ وہاں پر خاص قسم کا یہ ایک ہوتا ہے, موسمبی بولے کینو بولے جو بھی ہے.
وہ والا خان پور یاد رکھنے کی وجہ یہی ہے
جی,
وہ والا خان پور یاد رکھنے کی وجہ یہی ہے.
کون سا
یاد رہنے کی؟ یہ کینوں کے باغ.
بالکل یہ بھی ایک وجہ ہے.
واہ واہ.
پھر یعنی وہ بھی بڑا زبردست الحمدللہ پاکستان کا جو ہے وہ علاقہ ہے. 12 ماہ کے مدینے کا اپنے سفر کیا نا, پھر یہ جو ہے نا یہ ادھر سے بھی یوں بولے ہم گزرے. اور یہ جو خان پور کٹورا ہے یہ بھی دیکھا بھالا ہے. یہاں جو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا جو ہے وہ زبردست جو ہے مدنی مرکز بھی ہے, خزانے مدینہ بھی ہے وللہ الحمد. اور کیا ہی بات ہے, انہیں گاموں کی بہار بھی ہے. یہ اور بھی بڑی یادیں ہیں. خان پور کے پیڑے بڑے مشہور ہیں عدنان بھائی, پاکستان کے مختلف علاقے ہیں ان کی مختلف کیا ہیں سوغاتیں بھی ہیں. اس طرح کینو جو ہے نا یہ بھلوال کے بڑے مشہور ہیں, کینو اور موسمی بالخصوص, اور طرح طرح کے عدنان بھی ہوتے ہیں. عدنان شیخ صاحب سے کر رہا ہوں میں. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی
خان پور کے پیڑے.
جی جی ہم جب سفر کرتے تھے نا ٹرین میں آتے تھے وزیر آباد سے کراچی, تو جیسے جامع جناح کے زمانے میں, تو الحمدللہ کوشش کر لیتے تھے کچھ لے کے کھا لیتے تھے. لیکن ایک وہ ہیں جو اسٹیشن سے ملتے ہیں اور ایک وہ ہے جو شہر سے ملتے ہیں, دونوں میں کیا ہے فرق ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں.
اور یہ خان پور جو ہے یہ ہمارے رکنیشورا حاجی محمد اسلم عطاری صاحب کا دیس ہے. یوں بھی جو ہے وہ حاجی اسلم صاحب سے اس کی نسبت ہے.
یا مرحبا.
عالی شان وہاں پر فیضان مدینہ بھی بنا ہوا ہے, آپ بھی اس میں گئے ہوں گے.
جی بالکل میں.
اور دورہ حدیث شریف شروع کرنے کا بھی ان کا ذہن بن رہا ہے کہ ہم دورہ حدیث شریف یہاں شروع کریں. اور جو خان پور آپ نے ڈیم کی بات کی ہے تو یہ 1984 میں بنا ہے, اور اسلام آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر میں خیبر پختونخوا میں ہے یہ.
یا مرحبا. چلیں جی ماشاء اللہ, کیا بات کی جی سر, زبردست ہسٹری بھی بیان ہوگی. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں.
عدنان خورشید عطاری اٹک پنجاب سے. سلمان بھائی ایک آپ جو کلام پڑھتے ہیں, تم اپنا دامن بچھا کے دیکھو حضور دیں گے ضرور دیں گے, اس کے چند اشعار. جزاک اللہ خیرا.
آمین، اللہ برکت دے آپ کو. تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. یا مرحبا. غلام نبی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی، آج آپ نے چادر نہیں لی ہوئی، کیا آج سردی نہیں ہے؟ اور ان کو غلام سننا ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. اللہ برکت دے آپ کو. سردی کا تعلق غلام نبی بھائی ہونے سے زیادہ لگنے سے ہے. یعنی بعض اوقات سردی ہوتی ہے لیکن بندے کو کیا ہے،
لگتی نہیں ہے.
تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سردی کا تعلق جو ہے وہ لگنے سے ہے. تو جب تک میں آ رہا تھا یہاں اسٹوڈیو میں، تب تک تو سردی تھی، وہ لگ رہی تھی. تو مجھے بھی تو مجھے نہیں لگ رہی، پھر اس لیے میں نے چادر نہیں لی. تو بارہ جن کو سردی لگ رہی ہو تو ان کو پھر سردی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ انتظام بھی کرنا چاہیے، اور اپنی خوراک کا بھی اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں.
ہاں جی، عبد الحبیب اتاری کے آواز میں ابھی نیا کلام ہے، وہ سنا دیجیے.
کل بھی ہم نے شامل کیا وہ کلام، بدھ والے دن شامل کیا تھا. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا، آپ کا کال کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کلام سنا دیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کے حوالے سے بھی کوئی کلام سنا، بالکل سنائیں گے جی. خلیل بھائی نہیں آ رہے، خلیل بھائی جو کہ پاکستان میں نہیں ہے اس لیے پروگرام میں بھی نہیں آئیں گے، تو انشاءاللہ چینل بنے گا اللہ کی رحمت سے. محمد ابو بکر قادری صاحب ہیں، ایچ وائی ڈی حیدرآباد سے. اور عدنان بھائی کی پڑی ہوئی منقبت سنا دیں، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ٹھیک ہے جی، عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ میرا بھانجا تقریباً 4 سال کا ہے، اس کی فرمائش پر کلام سنا دیں، نور والا آیا ہے. یا مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. اور کلام سنا دیں، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، زہیب رضا بھائی ہیں ستیانہ سے. ستیانہ یہ فیصل آباد کے قریب قریب کا ایک علاقہ ہے ستیانہ. آگے چلتے ہیں جی. قربان میں ان کی بخشش پر یہ کلام سنا ہے، رضا مدنی بھائی ہیں چھانگا مانگا سنگھ کو کلام سننا ہے. کال شامل کرتے ہیں.
میرا نام ہے مرزا کوکا بتاری ہے، میں جیجا کوکا منڈی بابا دین سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ والا کلام سنا دے. ختم رسول کی مدنی کونے نہ میں تم سا کوئی نہیں. جزاک اللہ خیر.
آمین. یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. جی کون
نات خان بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی.
کلام کے لیے عرض کرنی تھی، کلام الامام امام الکلام. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو.
یا مرحبا، عدنان بھائی کچھ کلام شامل فرمائے.
ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے اپنے من کو کی وہ پہرے میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے من کو
مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا
Yeah. محبتوں کا سینہ تو
سے دیتا ہے سنے
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑی ہوئی منقبت صدق صدی بھائی نے جو پڑی ہے آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں.
پہلا خلیفہ صدیق اکبر آقا کا پیارا صدیق اکبر ہے میرا مولا صدیق اکبر مرشد ہمارا صدیق اکبر صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے لائق مدد ہو ثنا صدیق ہے صدیق ہے مصطفیٰ کے بعد امت کے لیے سب سے پہلے رہنما صدیق ہے بعد نبیوں کے ہوا افضل مقام بالیقین فضل خدا صدیق ہے ساری امت میں کوئی انسا نہیں
Thank you.
ہم سفر رہے صدیق ہم رکابے کبھی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی ہے ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے راہ ہجرت کے لیے احباب میں راہ ہجرت کے احباب میں انتخاب مصطفیٰ صدیق ہے انتخاب مصطفیٰ صدیق ہے
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ عوامی امور کی ادائیگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مخلوق خدا کے کام آنا، خود سے ان کے کام جو ہے وہ کر دینا خلیفہ ہونے کے باوجود، اس پر کیا فرمائیں گے؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر خارجی اور داخلی دونوں طرح کے مسائل اور جو چیلنج تھے ان کو آپ نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے ان کا مقابلہ کیا، اور بالخصوص جو اندرونی معاملات تھے مرتدین تھے اور جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے ان کا بڑے زبردست انداز سے مقابلہ کیا. ایک تو یہ آپ کی زندگی کا اہم پہلو ہے آپ کی خلافت کا, اور ایک دوسرا ہے کہ جو صحابہ اکرام تھے اور مدینہ شریف کے رہنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا وہ بڑا زبردست اور آئیڈیل تھا. آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے کام کاج میں جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کیا کرتے تھے. اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی اور اس کو نظر بھی نہیں آتا تھا, نابینا تھی, اور ان کے جو گھر کی صفائی وغیرہ ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو یہ یعنی انہوں نے چپکے سے ان کی گھر کی صفائی ستھرائی کر دی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو کیا دیکھا کہ صفائی بھی ہوئی ہوئی ہے اور جو آپ کا جو گھڑا تھا جس کے اندر پانی بھرتے ہیں وہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ ساری جو ہے وہ پوری ہوئی ہیں. آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ کون ایسا مرد مجاہد ہے کہ یہ پہلے آ کر جو ہے وہ
کام کر گئے,
جی سارے انتظامات کر گئے. تو جب اگلے دن جو ہے وہ چھپ کر دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ تھا آپ کا انداز لوگوں سے محبت کا اور لوگوں کی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کا. تو یہی جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اپنے امتیوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہی محبت جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ حاصل ہوئی, اور اسی کے یہ جو مظاہر ہیں اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب پر فرمائے اور ہمیں بھی جو ہے مخلوق خدا کے ساتھ شفقت محبت کا برتاؤ کرنے, اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے, اور لوگوں کی جو ہم سے توقعات ہیں ان کی توقعات کے جو ہے پورا اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بے سہارا بچیاں تھیں, ان کی بکریوں کا دودھ جو ہے دعا کرتے تھے. آپ جب خلیفہ بن گئے تو پھر وہ بچیاں آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ تو آپ خلیفہ بن گئے. آپ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں لیکن تمہاری بکریوں کا دودھ میں دھو کے دیا کھاؤں. یہ آپ دیکھیے مخلوق خدا کے کام آنا اور اپنی ذاتی ایفرٹ کو شامل کرنا, یہ کتنی بڑی شارت مندی کی بات ہے. مدنی چلے کے ناظرین میں ایک بات کہ ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو ایسے منصب پر فائز ہے کہ جن کے صرف سگنیچر ریکوائرڈ ہوتے ہیں, یعنی ان کے سگنیچر ہوں گے تو کام ہو جائے گا, اور وہ لوگ بھی بعض اوقات بالکل صاف شفاف آنیسٹ اور ایمانداری پر بیسڈ جو فائل ہوتی ہے اس پر بھی کیا کرتے ہیں پینڈنگ ایک معاملہ لگا دیتے ہیں. یہاں بھی ٹھیک کر دیں گے, ارے کر دیں گے, بھاگت پڑی جا رہے ہیں, سائن کر دیں گے, مہر لگا دیں گے, سائن ہی نہیں ہو رہے, مہر نہیں لگ رہی. ایک یتیم بچہ سر ان کو کسی ادارے سے کچھ بینیفٹ ملنا تھا, وہ میرے پاس مسجد میں آ گیا. اس نے آ کر کے مجھے کہا کہ رشوت دینے کے بارے میں آپ بتائیں. میں نے کہا رشوت دینا تو ناجائز کام ہے, رشوت دینے کی اجازت تو نہیں ہے. پھر اس نے اپنی کہانی بتائی, اس نے کہا کہ میں میرے والد صاحب کا یہ بینیفٹ مجھے ملنا ہے تو 9 فائلز پر مجھے سائن کروانے, 9 فائلز پر سائن کروانے ہیں اور ہر فائل پر سائن کرنے کے لیے مجھ سے 5,000 روپے مانگے جا رہے ہیں. اب بتائیں میں کیا کروں. حالانکہ سر وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں جو ویریفیکیشن کے لیے بھی بیٹھے ہیں ان کا کام ویریفائی کرنا ہے, نہ کہ ان کا کام یہ کہنا بھی اتنے پیسے لے آؤ اوپر کی کمائی جسے کہتے ہیں. یہ انداز اچھا نہیں. مجھے بتائیں اب وہ یتیم بچہ وہ کس کس کو کیا کیا جو ہے وہ دعائیں بد دعائیں دیتا ہوگا کرتا ہوگا, اس پہ تبصرے کی حاجت بہرحال نہیں ہے. تو جن لوگوں کا کام ہے لوگوں کی جو ہے وہ پرابلمس کو ریزالو کرنا تو ان کو اسی پوائنٹ پر آنا چاہیے کہ لوگوں کی پرابلم ریزالو کریں. اسی طرح سر میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, وزیر آباد جا رہا تھا, ملتان سے کچھ لوگ جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھے, ان کے ساتھ ایک ضعیف بزرگ بھی تھے, بابا جی بھی تھے. تو بات چیت جب ان سے ہوئی تو وہ پاک پتن شریف کے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہاں پر ایک پرابلم جو ہے وہ بنا ہوا ہے, ہم نے ساری ریکوائرمنٹس کیا ہیں پوری کر دی ہیں, جو بھی ریکوائر تھا وہ سب کر دیا ہے, لیکن کام ہے کہ ہمارا ہو کے نہیں دے رہا,
اور اس بندے نے کہا کہ مجھے پتا کہ ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا. میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا کہ چونکہ ہم نے رشوت نہیں دی ابھی تک, اس لیے ہمارا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہو رہا اور یہ ہوگا بھی نہیں, لیکن ہم اس کو بغیر رشوت کے کروا کے چھوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کو ساتھ لے کر جو گھوم رہا ہوں نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے وہاں کہا بھی ہے کسی نے کہ تم اتنے چکر کاٹ رہے ہو, اتنے پیسے دو اور اپنا کام کرواؤ اور جان چھڑاؤ اپنی. آپ دیکھیے یہ اس پر کچھ گفتگو فرمائے آپ کہ جن کا کام یہ ہے پرابلم ریزالو کرنا, یا جو کسٹمر کیئر کے اس پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگ جو ہیں جن کی ذمہ داری, جن کو تنخواہ ہی اس بات کی مل رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ایشو جو ہے وہ ریزالو کریں, پرابلم جو ہے وہ سالو کریں, اور اس کے باوجود بھی وہ ان کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے ان کو دھکے کھلا رہے ہیں, ان کو چکر کٹوا رہے ہیں, ایسے خام خواہ کے جو معاملات کروا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات سر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, میں اس پر بھی آتا ہوں, لیکن پہلے آپ اس پر گفتگو فرمائیں.
احساس ذمہ داری اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے, اللہ پاک نے ہمیں عہدہ منصب دیا ہے تو اس کو, اس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اور کام تھوڑا سا ہی ہوتا ہے, کوئی زیادہ دیر لگتی نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا دستخط کرنے والی بات, کیونکہ میرے پاس بھی شعبہ جاتے ہیں, میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اپنے ذمہ داران کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے تحت اتنے اسلامی بھائی ہیں, اتنے جو ہے وہ آپ کے ذمہ داران ہیں, آپ کے ادارے میں اتنے لوگ ہیں, تو آپ ان کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ ان کو جو بینیفٹ ملنا چاہیے وہ ان کو آپ دیں, ان کا حق ہے. اور ہماری تھوڑی سی اگر کوشش سے جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہو تو ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیے. اور یہ چیز ہوتا ہے احساس ذمہ داری سے, جب مجھے احساس ہو جائے گا نا تو پھر میں جو ہے وہ کوشش بھی کروں گا. اور یہ ہر شخص اپنے اندر احساس پیدا کرے. اور یہ جو آپ نے واقعات سنائے اور یہ واقعی بڑے غمگین کرنے والے ہیں, دکھ دینے والے ہیں, کہ ہم دوسروں کو اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو ان کو دکھ تو نہ دیں, ان کا جو حق بنتا ہے وہ انہیں دینا چاہیے. ایک اور بھی ہماری سلمان بھائی سوچ ہے کہ جب ہمارا اپنا معاملہ آتا ہے تو ہمیں پورا پورا, ہمیں جو ہے وہ جو ہمارا بینیفٹ ہے وہ پورا پورا ملنا چاہیے. جب دوسروں کو مل سکتا ہے تو کیا ہم ان کے لیے کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آج ہم دوسروں کا احساس کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, کہ اللہ پاک جو ہے وہ راضی ہو جائے. ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کریں گے تو اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے راضی ہوگا اور آخرت ہماری بہتر بنے گی. اور دوسری جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی بھلا ہوگا. تو کر بھلا ہو بھلا. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے جو مشکلات ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے, ان کی مشکلات کو ختم کرنے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہم اپنا رول بھی ادا نہ کر رہے ہوتے سلمان بھائی, اگر ہر شخص اپنا رول ادا کرنا شروع کر دے تو یہ سارے جو معاشرے کی ناہمواریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں.
درست فرمایا. دوسرا جس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہیں بھی ہمیں دھکے کھلا رہے ہیں, ہمیں کیا کر رہے, چکر کٹوا رہے ہیں. بعض اوقات تو واقعی دھکے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں, چکر کٹوائے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بطور نیشن اگر دیکھیں نا تو ہمیں اگر پروسیس کرنا پڑے نا, جو ڈیو پروسیس ہے اس پر جو ہے وہ اگر آنا پڑے تو ہم اس کو بھی کہہ رہے ہیں بھی دھکے کھلوا رہے ہیں, چکر لگوا رہے ہیں. دھکے چکر ہوتے ہیں جگہوں پر, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن جو پروسیس ہے وہ پروسیس پورا کرنے کے اندر بہرحال بندے کو پھر اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ تو ذلیل کر رہے ہیں, ہمیں یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں. یوں بھی تو ہو سکتا, یوں تو ہو سکتا ہے, لیکن جو رول ہے وہ رول کے اگینسٹ ہے, تو آپ کو رول کے تحت جو ہے چلنا ہے, پھر وہ اسی کے مطابق معاملہ جو ہے وہ حل ہونا ہے, تو رول کو فالو کرنا چاہیے.
سلمان بھائی میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ جب ہم کسی یہ جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں وہاں ڈاکومنٹ بھی چیک ہوتے ہیں نا, تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی حکومتی ادارے میں جائیں تو اپنے ڈاکومنٹ پورے لے کر جائیں, یعنی جو اپنا جو بھی آپ باکس کہیں یا جو ہے فائل کہیں, اپنی پوری فائل لے کر جانی چاہیے. ایک مرتبہ مجھے بھی ہوا, مجھے جو ہے وہ پاسپورٹ لینا تھا, تو بائی چانس میں پورے جو ہے وہ کاغذات لے کر نہیں گئی تو مجھے ایک دھکا اور پڑ گیا, پھر مجھے تجربہ ہوا کہ کیا, یعنی جب ہم جا ہی رہے ہیں تو بعض ہمیں ہوتا ہے کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہوگی, تو آپ اپنے کاغذات پورے رکھیں, ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ آنا جانا جو ہے وہ نہیں, ایک آنا جانا پڑ جائے تو سلمان بھائی شہر بھی بڑا ہے, تو لہٰذا ایک دفعہ ایک چکر پورا دن جو ہے وہ پھر چلا جاتا ہے. تو جب بھی جائیں تو اپنے ڈاکومنٹ, اپنی فائل جو ہے وہ پوری لے کر جائیں, تاکہ جو ہے وہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی آسانی ہو.
یا مرحبا, رول فالو کریں, پروسیس جو ہے وہ پورا کرے اور اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. جناب صدیق اکبر کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی پرابلمز کو ریزولو کرنے، ان کو دور کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ طه و یاسین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ساتھ السلام پڑھتے ہیں.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من سنية الوداع، وجب شكره علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جان جان کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، حق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک.
چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں.
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے